نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے آپ حضرات کو ہر پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد اصلاح نفس اور تزکیہ قلب کی غرض سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے محدث تھے اور فقیہ بھی تھے اور اللہ کے متقی اور برگزیدہ بندے بھی تھے. سند میں, حدیثوں کی سندوں میں, چینز آف نریشنز میں جگہ جگہ پر ان کا نام آتا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے اجلے شاگردوں میں سے ہیں, اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث, حدیث انما الاعمال بالنیات جو ذکر کی ہے, وہ اپنے استاد حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے, اور امام حمیدی رحمت اللہ علیہ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. تو بخاری شریف کی سب سے پہلی سند میں ان کا نام آتا ہے. ان کا یہ قول ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ سے رحمتیں اترتی ہیں. نیک لوگوں کا تذکرہ, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ, محدثین کا تذکرہ, مفسرین کا تذکرہ, اولیاء کا تذکرہ, بزرگوں کا تذکرہ, ہمارے اکابر مشائخ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے ہمارے اکابر ہیں, حضرت مولانا حسین احمد مدنی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی رحمہم اللہ تعالی، لمبی فہرست. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے لے کر یہ جو ہمارے اکابر مشائخ ہیں، نیک لوگ جتنے گزرے ہیں، ان کا جب دو آدمی بیٹھ کر تذکرہ کرتے ہیں یا کسی مجلس میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ سے رحمتیں اترتی ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم ان کی زندگیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یا تو ہم یہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ کا یہ عمل تھا، یا ہم یہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے یہ بات فرمائی ہے، فلاں نبی کا یہ عمل تھا فلاں نبی نے یہ بات فرمائی ہے، فلاں صحابی کا یہ عمل تھا فلاں صحابی نے یہ بات فرمائی ہے، فلاں بزرگ کا یہ عمل تھا فلاں بزرگ نے یہ بات فرمائی ہے. یا تو ہم عمل کی بات کریں گے یا بات کی بات کریں گے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آ گیا تو ان کی زندگی کے کچھ قصے بیان ہوں گے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے، وہاں یوں ہوا، تو ان کے عمل کا تذکرہ ہوگا. یا یہ تذکرہ ہوگا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا. تو نیک لوگوں کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو یا تو ان کے عمل کا تذکرہ ہوتا ہے یا ان کے قول کا، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز تو نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ ہوگا. اور صالح اور نیک قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کا قول یا جس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اور اللہ کی مرضی کے مطابق جو قول ہوگا اور جو عمل ہوگا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. تو نیک لوگوں کا جب بھی تذکرہ ہوگا، ان کے عمل کا، ان کے قول کا تذکرہ ہوگا، تو گویا آپ قرآن اور حدیث کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں. تو قرآن کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے، حدیث کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے، تو ان بزرگوں کے تذکرے کے وقت بھی اسی لیے رحمت اترتی ہے کہ ان کی جو بھی بات ہوگی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی. اسی لیے یہ معمول رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور سے کہ صحابہ کے اعمال اور صحابہ کے اقوال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ محفوظ کیا گیا اور آگے منتقل کیا گیا. اسی لیے آج کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے. یہ بزرگوں کے واقعات کو جمع کرنا اور بزرگوں کے ملفوظات اور ان کی باتوں کو جمع کرنا یہ ہمارے زمانے میں شروع نہیں ہوا ہے، یہ پرانے زمانے سے. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور روحانیت بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، تو ان کی مجالس ہوتی تھی. تو جیسے ہمارے زمانے میں بھی کتابیں چھپتی ہیں، مجالس مسیح الامت، مجالس حکیم الامت، مجالس مفتی اعظم، مجالس فقیہ الامت، مختلف بزرگوں کی، تو ان کی بھی مجالس چھپی ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، ان کی بھی مجالس چھپی ہیں، مگر چونکہ وہ ہمارے مطالعہ میں نہیں آتی، وہ عربی میں ہوتی ہیں، وہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بزرگوں کے ملفوظات کو جمع کرنا، ان کے واقعات کو جمع کرنا، ان کی مجالس کو لکھ کر قلم بند کر کے چھاپنا یہ کوئی ہمارے زمانے کی چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے. بزرگوں کی مجالس، بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کے سبق آموز واقعات کو محفوظ کرنے کا معمول صحابہ تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے اور ہر دور میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے. اس لیے کہ یہ صالحین کی جماعت جو ہے وہ منعم علیہم کی جماعت ہے، اور منعم علیہم کی جو یہ جماعت ہے جن پر اللہ تعالی شانہ کا انعام ہوا ہے، تو وہ جس راستے پر چلے تھے اس راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمارے لیے اس راستے کو بھی قلم بند کروایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے دیکھو وہ یہ فرماتے ہیں، دیکھو وہ یہ کرتے تھے، ان کے اعمال ایسے تھے. اگر یہ چیزیں محفوظ نہ ہوتی تو ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے سے محروم رہ جاتے، قاصر رہ جاتے. اور اگر ان کے حالات قلم بند نہ ہوتے تو ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے نبی تو نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر پوری پوری رات عبادت کرتے تھے یہ تو کوئی مشکل نہیں ان کے لیے. اور پھر صحابہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، تو ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل کام، ہمیں نہ وہ زمانہ ملا نہ ہم نبی ہیں. تو ہر دور میں بزرگوں کے واقعات جمع ہوئے جمع ہوئے جمع ہوئے جمع ہوئے تاکہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ بنے کہ اگر وہ کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. اللہ نے ہمیں وہ ساری ابیلٹیز دی ہیں جو ان کو دی تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ان ابیلٹیز کی قدر کی اور قدر کر کے اس کو استعمال کیا، اور ہم نے ہماری جو ابیلٹیز اللہ نے دی تھی یا تو ان ابیلٹیز کو ضائع کر دیا یا ہم نے ان ابیلٹیز کو دنیا میں کھپایا. ہم بھی اگر ہماری ابیلٹیز کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتے تو ہم بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، ہم بھی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے. اللہ نے ابیلٹیز وہی دی ہے. تو یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں جن مجلسوں میں بزرگوں کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یا ان کے واقعات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یا ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یا ان کے تذکرے سنائے جاتے ہیں، یہ ایک مبارک مشغلہ ہے اور اس کی برکت سے انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. کسی بزرگ کا مقولہ ہے، متقدمین میں سے کسی بزرگ کا مقولہ ہے، اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ بزرگوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. ان واقعات کو سن کر دل نرم ہوتا ہے، ان واقعات کو سن کر انسان اپنی سوچ بدلتا ہے، اپنے ارادے بدلتا ہے. ان واقعات کو سن کر انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. یہ واقعات دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھئی سوچو، دیکھو ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، تم کیوں نہیں کر سکتے. اسی لیے بیانوں میں جب بزرگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں یا ان کے ملفوظات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی بات سنائی جاتی ہے تو ایک خاص اثر محسوس ہوتا ہے. اور یہ سوچ غلط ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ باقی اور کسی کی بات نہیں سنانی چاہیے، یہ سوچ غلط ہے. اس لیے کہ یہ جو ائمہ ہیں اور یہ جو اکابر ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، ان کی ہر بات قرآن اور حدیث کی تشریح ہے. تو یہ قرآن اور حدیث ہی ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث پڑھ کر جو نتائج انہوں نے اخذ کیے ہیں وہ نتائج ان نتائج کو اخذ کرنا ناممکن تھا. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر سمندر میں گوتا لگا کر اس میں سے کوئی موتی نکالنے کی کوشش کریں تو اول تو یہ کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے اس لیے کوئی کوشش ہی نہیں کرتا کہ سمندر میں گوتے لگائیں اور موتی نکال کر لائیں. سب کو پتا ہے کہ ایک ایک موتی جو ہے وہ ملینئر بناتا ہے آدمی کو, اور سب کو پتا ہے کہ وہ سمندر ہی میں ہے, پھر بھی کیوں لوگ جا کر گوتا نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ موتی نکالنا ہر کسو ناکس کا کام نہیں ہے, اور اگر کسی نے بغیر مہارت کے بغیر ایکسپرٹیز کے گوتا لگایا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو جیولر کے پاس چلے جاتے ہیں اور جیولر کو قیمت دے کر اس کے پاس سے وہ ہیرا لے لیتے ہیں, اور جیولر کسی اور کے پاس سے خریدتا ہے, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے کسی ماہر ڈائیور تک پہنچے گا جو اندر گیا ہوگا اور اس نے وہ ہیرا نکالا ہوگا, وہ پل نکالا ہوگا موتی. تو اسی طرح قرآن اور حدیث جو ہے وہ بھی ایک علمی سمندر ہے, اس میں ہر شخص گوتا نہیں لگا سکتا. اول تو یہ کہ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے, اور اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ روحانی موت مرے گا, پھنس جائے گا, وہ اس کے ذہن میں ایسے اشکالات پیدا ہوں گے کہ وہ ان اشکالات کو حل نہیں کر سکے گا, اور دل میں دین کے بارے میں اعتراضات شروع ہو جائیں گے اور بالآخر وہ مرتد ہو جائے گا. اور ایسے درجنوں واقعات ہیں جن لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ قرآن اور حدیث ہی پر عمل کرنا ہے, آگے کسی اور کی بات کا کوئی اعتبار نہیں, تو انہوں نے ترجمے خرید لیے بخاری شریف کے, ترمذی شریف کے, مسلم شریف کے, اور ان ترجموں کو دیکھنا شروع کیا, اور ترجموں کو دیکھ دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا, اور ان کو حدیثوں میں تعارض نظر آیا کہ ایک حدیث میں یہ ہے اور دوسری حدیث میں یہ ہے, ایک حدیث میں یہ ہے دوسری حدیث میں یہ ہے. تو دو حدیثوں کے درمیان تعارض اور کنٹرڈکشن کبھی نہیں ہوگا. ایک شخص بولے اور وہ دو الگ الگ باتیں بتائے, اور وہ بھی اللہ کا نبی جو وہی سے بولتا ہے, دو حدیثوں میں کبھی بھی کنٹرڈکشن نہیں ہوتا. قرآن کی دو آیتوں میں کبھی بھی کنٹرڈکشن نہیں ہوتا, قرآن کی آیت اور حدیث میں کبھی بھی کنٹرڈکشن نہیں ہوتا. پھر کنٹرڈکشن نظر کیوں آتا ہے؟ ہماری جہالت کی وجہ سے نظر آتا ہے. ہم چونکہ ناواقف ہیں اس لیے ہمیں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے, جو واقف لوگ ہوتے ہیں انہیں کنٹرڈکشن نظر نہیں آتا. تو ہمارے لیے ان بزرگوں نے قرآن اور حدیث کے سمندر میں گوتے لگائے اور گوتے لگا کر کے موتی نکالے, فقہی مسائل کی شکل میں, ملفوظات کی شکل میں ہماری رہنمائی کے لیے. تو ان کو آپ ہیرا سمجھیں, ان بزرگوں کی ایک ایک بات کو, یہ بہت قیمتی پل ہے جو قرآن اور حدیث کے سمندر میں سے انہوں نے نکالا ہمارے لیے, اور پھر اسے خریدنا نہیں پڑتا, یہ وہ مفت میں تقسیم کر کے گئے. اور ایک ایک ہیرا ایسا کہ سمندر کا ہیرا تو ایک شخص اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو دوسرا اس سے استفادہ نہیں کر سکتا, یہ ہیرا ایسا کہ پوری امت ایک ہی وقت میں اس سے استفادہ کر سکتی. ایک ایک ہیرا کتنا بڑا احسان کیا ان بزرگوں نے. تو خیر میرے بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کے حالات کو جہاں پڑھا جائے وہاں بیٹھنا چاہیے, بزرگوں کے ملفوظات جہاں پڑھے جائیں وہاں بیٹھنا چاہیے, بزرگوں کی باتیں جہاں سنائی جائیں وہاں بیٹھنا چاہیے, اور خود بھی معتبر اکابر کی لکھی ہوئی کتابیں خرید کر ملفوظات پڑھنا چاہیے, واقعات پڑھنے چاہیے. اس سے دین کی جو ہے وہ سمجھ بڑھے گی. آج کل جو ہمارا آپس میں اختلاف چلتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں, اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اذا اتسع العلم اتسع الصدر, علم جتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا دل بھی اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ علم کی روشنی میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, جسے ہمارے انڈیا کے کسی دیہات میں, میں جب بچپن میں تھا اپنے گاؤں بھوریا میں, تو مجھے یاد ہے کہ مغرب کی نماز میں ایک شافعی کہیں سے آ گیا اور ہمارے پورے گاؤں میں کسی نے پہلے آمین بالجہر سنی نہیں ہوگی اور کسی کو پتا نہیں کہ آمین بالجہر کیا ہے. تو میرا بھی بچپن تھا, میری عمر 5-6 سال کی ہوگی, پیچھے بچوں میں ہم کھڑے تھے. اب امام صاحب نے جب ولدوالین کہا تو انہوں نے زور سے کہا آمین, تو پیچھے جو بچے تھے انہوں نے تو نمازی میں ہنسنا شروع کر دیا. اور نماز جیسی ہی ختم ہوئی تو مصلیوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر بٹھا کر سمجھانے لگے کہ نماز میں آمین زور سے نہیں کہی جاتی, تمہاری نماز فاسد ہو گئی. اور وہ سمجھا رہے تھے کہ بھئی میں نے جو نماز کا طریقہ سیکھا ہے وہ یہی ہے. تو دیکھو جہاں جہالت ہوگی وہاں دل تنگ ہو جائے گا, وہ دوسرے کے عمل کو برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. علم جیسے جیسے بڑھتا جائے گا, اب ہم دنیا چھوٹی ہو گئی, حرمین شریفین بہت لوگ جاتے ہیں, اب ہر مسجد کے اندر شافعی اور حنفی ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اب یہ علم ہو گیا تو رفعی یدین سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, زور سے آمین کہتا ہے اس سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ سعودی عرب وغیرہ سے جو مختلف جگہوں سے پڑھنے کے لیے انگلینڈ میں جو طالب علم آتے ہیں تو سب سے پہلی وہ جہری نماز جب پڑھتے ہیں انگلینڈ میں اور آمین کوئی نہیں کہتا تو انہیں بہت تعجب ہوتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آمین یہاں کوئی زور سے نہیں پڑھتا, تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ حدیث میں آمین کی سر بھی ہے. تو علم جب نہیں ہوتا تو جہالت کی وجہ سے سینے تنگ ہو جاتے ہیں, دل تنگ ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکتے ہم, اور اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور علم جب بڑھتا ہے تو سینہ خوشادہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہر ایک کے عمل کو ہر ایک کی بات کو انسان اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. تو علم جو ہے بڑھے گا کیسے؟ معتبر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے سے. اور ہم میرے بھائیو اگر علم کی فکر نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ کی اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ ہم اگر صحیح علم حاصل کر کے ہمارے بچوں کی رہنمائی نہیں کریں گے تو یہ ہمارے بچے انٹرنیٹ سے غلط علم حاصل کر کے غلط راستے پہ بڑھ جائے گی. آج کل بہت آسان ہے گوگل, میں اپنے یہاں نوجوانوں کو بیان میں کہا کرتا ہوں کہ مفتی گوگل اور مولانا گوگل کو چھوڑیے, بس اتنا آسان کہ وہاں چلے گئے کہ وہاں دیکھ لیا. ہر شخص مفتی, وہ سوال کو سمجھنا اور اس کے جواب کو سمجھنا بھی تو ایک کام ہے. مولانا ابراہیم دیسائی صاحب, مفتی ابراہیم دیسائی صاحب جو یہاں ساؤتھ افریقہ کے ہیں, بہت بڑی خدمات ہیں ان کی اور بہت اچھے مفتی ہیں, مگر ہر سوال اور ہر جواب کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. ایک گائیڈ لائن ملتی ہے, مگر عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذاتی مسئلے کے لیے کسی مفتی کے پاس جا کر رہنمائی حاصل کرے کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے خود سنا اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دونوں سے میں نے خود سنا کہ جب ہم دونوں نے تخصص فی الافتاء ختم کر دیا, مفتی ہو گئے یعنی تخصص فی الافتاء 3 سال کا کورس پورا کر لیا, مفتی ہو گئے ہم دونوں اور صاحب استداد دارالعلوم کراچی میں پڑھا رہے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت صحت مند تھے اور فتوے کا کام کرتے تھے, لوگوں کے فون آتے تھے گھر پر, مفتیوں کے گھر فون جاتے ہیں لوگوں کے فتوا پوچھنے کے لیے. تو کہا کہ اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ فون تو تھے نہیں, کوڈلیس بھی نہیں تھے, تو اٹھ کر مفتی صاحب کو ٹیلی فون تک آنا پڑتا تھا. تو کہا جب ہم مفتی ہو گئے دونوں تو ہم نے ابا جی سے کہا کہ آپ وہاں سے یہاں تشریف کیوں لائیں گے, ہم آپ کو سوال بتلا دیتے ہیں اور پھر آپ جواب رحمت فرما دیجیے ہم بتا دیں گے. تو کہا کہ حضرت فرماتے تھے کہ سوال سمجھنا بھی ایک کام ہے اور ابھی تمہیں اتنی مہارت نہیں ہوئی ہے کہ تم سوال کو صحیح طور پہ سمجھ سکو. مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب کے فارغ ہو جانے کے بعد تخصص فی الافتاء سے کہا کہ نہیں تم سوال اگر تم نے غلط سمجھا تو سوال کو غلط نقل کرو گے اور اگر سوال غلط نقل کیا تو جواب غلط ہوگا. خود تشریف لاتے تھے یہ اہمیت پیدا کرنے کے لیے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا, فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے سوال سن لیجئے, سوال سن لیجئے اور سوال سن کر کے بتلائیے. سوال سنا بتلایا, مفتی صاحب فرماتے تھے کہ اب مجھے ٹیلی فون دو اور خود سن دیتے. اور چند ہفتوں تک دیکھا کہ یہ دونوں سوال سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں یا نہیں. اس کے بعد پھر اس مرحلے پر آئے کہ ٹھیک ہے اب سوال سن کر کے تم سوال بتلا دو اور جواب میں بتلا دوں گا. جواب بتلاتے تھے اور یہ جواب نقل کرتے تھے تو سنتے تھے کہ صحیح جواب نقل کر رہے ہیں یا نہیں. اس لیے کہ دین کا مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ. اگر غلط بیانی ہو گئی, صحیح رہنمائی نہیں ہوئی تو آخرت میں جواب دینا پڑے گا. اور پھر جو ہے دوسرا مرحلہ آیا کہ بھئی ٹھیک ہے سوال تو تم نے سن لیا, مجھے بتلا دیا, اب تم مجھے بتاؤ کہ اس کا جواب کیا ہے. تو کہا کہ جواب سنتے تھے, کہا کہ ہاں تم بتا دو اب. اور پھر ہمیں اجازت دے دی کہ اب سوال بھی تم ہی سن لو اور جواب بھی تم ہی دے دو. تو یہ جو انٹرنیٹ سے جا کر اور یہ جو ہماری ویب سائٹ سے وہ تو پھر بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے, اور اگر کسی کی فہم ہے تو آسان آسان چیزیں تو وہ خود سمجھ لے گا, مگر دوسری ویب سائٹس پہ چلے جاتے ہیں بچے. اس لیے اس کو بہت ڈسکریج کرنا چاہیے. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم جو ہے یہی دین ہے. علم صحیح ہے تو دین صحیح, علم غلط ہے تو دین غلط. اس لیے بہت سوچنا چاہیے کہ ہم علم کس سے لے رہے ہیں. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا میرے بھائیو ذوق پیدا کرو, کتابوں کو دیکھنے کا ذوق پیدا کرو. علماء سے پوچھو, آپ کے یہاں جو مقامی ائمہ ہیں اور دوسرے علماء جو ہیں مفتیان کرام ہیں, ان سے پوچھو کہ آپ مجھے جانتے ہیں, میری استعداد کتنی ہے, میں کہاں سے شروع کروں, کون سی کتاب پڑھوں. پہلے ایک کتاب پڑھو, جو بات سمجھ میں نہ آئی ان سے پوچھو, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. پھر دیکھو کہ زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی اور ہم دین کے جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں بھی قوت پیدا ہوگی. ایک داعی جو ہے جب دعوت دیتا ہے, علم کے ساتھ دعوت دیتا ہے اور علم کے بغیر دعوت دیتا ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. ایک عام مسلمان چاہے دعوت و تبلیغ کی شکل میں نکل کر یا کسی سے دین کی بات کرتا ہے مگر علم نہیں ہے اس کے پاس, تو اسے یہ کہہ دینا پڑے گا کہ بھائی مولوی صاحب سے پوچھ لیجیے. تو یہ نوبت کیوں آئے؟ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں دین کی اس کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں کہ مولانا سے پوچھیے. ہر مسلمان کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے, موٹی موٹی جو دین کی باتیں ہیں. اور یہ بہت آسان, پوچھ پوچھ کر ہم سیکھ جائیں گے. یہاں جو تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اول مرحلے میں جب تجارت شروع کی ہوئی ہوگی تو تجارت کے انز اینڈ آؤٹ سے وہ بالکل واقف نہیں ہوں گے. مال کو امپورٹ کیسے کرنے کا, ایکسپورٹ کیسے کرنے کا, ٹیکس سے کیسے بچنے کا, جتنے بھی مسائل تجارت کے ہیں. مگر پوچھ پوچھ کر, پوچھ پوچھ کر, فسلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ جو چیز آپ کو معلوم نہیں وہ دوسرے تاجر سے پوچھو جو جانتا ہے. پوچھ پوچھ کر, پوچھ پوچھ کر اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ خود ہی. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور انہیں دین کی فکر ہوتی ہے تو تجارت کے مسائل بھی مفتیوں سے پوچھ پوچھ کر وہ اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ عام عالم کو وہ مسائل معلوم نہیں ہوتے, اس لیے کہ ان کو اس سے سابقہ نہیں پڑتا. تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور دوسری ایک بات یہ, دوسری ایک بات کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کو دین کے کام سمجھا جائے. دیکھو یہ دعوت و تبلیغ کا نام ہے, اسی طرح خانقاہ کا نام ہے, اسی طرح مدرسے کا نام ہے, یہ پہچان کے لیے ہے, یہ تقابل کے لیے, آپس میں رنجشوں کو پیدا کرنے کے لیے, امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں کہ آپ تبلیغ والے اور ہم خانقاہ والے, آپ جامعہ اسلامیہ والے اور ہم اسلامک دعوی اکیڈمی والے, آپ مسجد نور کے مدرسے والے اور ہم جامع مسجد کے مدرسے والے. یہ تو جامع مسجد اس کا نام ہے تعارف کے لیے. ہمارے مولانا عبد الحمید صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ لساکا میں کس مسجد میں امامت کراتے ہیں, تو اگر ان مسجدوں کے نام نہ ہوتے تو تعارف نہ کرا سکتے. وہ کیا بولتے آگے, کس مسجد, کیسے سمجھا تھا. تو اگر کوئی پوچھے تو وہ تعارف کے لیے کہیں گے کہ بھائی جامع مسجد کا میں امام ہوں, میں مسجد نور کا امام ہوں, میں مسجد عمر کا امام ہوں. تعارف کے لیے ہوتا ہے. ये सारे जो टाइटल्स हैं ये अगर तारुफ के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो कोई हर्ज नहीं, मगर अपनी अपनी कॉलोनी बनाने के लिए अगर इस्तेमाल की जाए और उम्मत से अपने आप को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाए तो उम्मत के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। इसकी मैं सिर्फ मिसाल देकर के इस आज की मजलिसी को खत्म करता हूं। ये हाथ है, हाथ, इसको हाथ कहते हैं और इसको पैर कहते हैं, मगर एक ही जिस्म का हिस्सा है। हाथ जो है, हाथ वो पैर को उतनी ही अहमियत देता है जितनी अपनी जात को अहमियत देता है, और पैर हाथ को उतनी ही अहमियत देता है जितनी अपनी जात को अहमियत देता है, मगर दोनों का नाम अलग अलग है। एक हाथ है, एक पैर है, ये अलग अलग क्यों है नाम? तारुफ के लिए। आप डॉक्टर को टेलीफोन करेंगे तो आप बात कर सकेंगे कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। भाई पैर में किस जगह पर दर्द हो रहा है? घुटने में दर्द हो रहा है। देखो ये तारुफ के लिए, ये अलग अलग नाम जिस्म के आजा के न होते तो आप समझा कैसे सकते किसी को अपनी बात? ये हमारे जितने भी अलग अलग कि भाई ये नक्शबंदी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, इनका ताल्लुक चिश्ती सिलसिले से है, इनका ताल्लुक कादरी सिलसिले, ये तारुफ के लिए कि ताकि अंदाजा हो जाए कि अगर इनका ताल्लुक चिश्ती सिलसिले से है तो किसी शेख के पास वो जाएं और कहें कि मेरे शेख का इंतकाल हो गया है, आप मुझे बैत फरमा लीजिए। भाई आपके शेख का क्या सिलसिला था? चिश्ती सिलसिला। तो इनको समझ में आवे कि इनको किस रास्ते से चलाया होगा पहले शेख ने। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई मैं अब तक तो होम्योपैथिक दवा करता रहा हूं या हर्बल मेडिसिन करता रहा हूं, ताकि अंदाजा हो जाए। ये सारे नाम जो है वो तारुफ के लिए हैं। तो ये हाथ जो है, हाथ, ये अपने आप को हाथ कहता रहे कि मैं हाथ हूं, मैं हाथ हूं, मैं हाथ हूं, तारुफ के लिए। मगर ये एहसास बरतरी का शिकार हो जाए, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए, और ये हाथ ये कहे कि मेरे बगैर ये जिस्म क्या कर सकता है, ये पूरा जिस्म मेरा मोहताज है, और ये कहे कि मैं अलग हो जाऊं जिस्म से, मैं जिस्म से अलग हो जाऊं। अब ये जिस्म से हाथ अलग होगा तो पूरे जिस्म को नुकसान होगा कि नहीं? पूरे जिस्म को तो नुकसान होगा ही, मगर हाथ तो खत्म ही हो जाएगा, हाथ का तो वजूद ही नहीं रहेगा। तो वो जमात जो अपने आप को उम्मत से अलहिदा करती है तो उम्मत को तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, मगर वो जमात तो खत्म ही हो जाएगी, यानी उसकी इफादियत खत्म हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं। हाथ बाकी तो रहेगा मगर हाथ काम नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें जो है आपस में मिलजुल कर एक अल्लाह ताला शानो जिसको जिस चीज की तौफीक दे वो करता रहे, मगर हरेक को मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए। तो हमारे ये जो दावत तबलीग है, खानका है, मदरसा है, तसनीफ व तालीब है, ये तारुफ के लिए है। तारुफ, वरना एक ही जिस्म है, ये सारे काम कर रहे हैं दीन का। जैसे यहां की म्यूनिसिपैलिटी, हमारे यहां काउंसिल होती है, तो काउंसिलिंग के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है हेल्थ एंड एनवायरमेंट का, दूसरा डिपार्टमेंट होता है एजुकेशन का, मगर एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट कभी भी हेल्थ एंड एनवायरमेंट के डिपार्टमेंट से लड़ता नहीं है, बल्कि एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट हेल्थ एंड एनवायरमेंट के डिपार्टमेंट को देख करके सराहता है और खुश होता है कि हमसे जो काम नहीं हो रहा है वो ये कर रहे हैं। ये खुश होते हैं कि हमसे जो काम नहीं हो रहा है वो ये कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को देखकर इत्मीनान हासिल करते हैं कि हम दोनों मिलकर कौम की जो दो खिदमत करनी चाहिए वो पूरी कर रहे हैं। अगर ये ना होते तो खिदमत आधी रह जाती, और ये ना होते तो खिदमत आधी रह जाती। तो जैसे म्यूनिसिपैलिटी जो है, हर शख्स अपने आप को म्यूनिसिपैलिटी का फर्द समझता है, और हेल्थ एंड एनवायरमेंट वाला एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखता है तो वो ये समझता है कि ये म्यूनिसिपैलिटी की सर्विस है, और ये उनको देखते हैं तो ये म्यूनिसिपैलिटी की सर्विस है। तो ये दावत और तबलीग जो है ये सब टाइटल है, मेन टाइटल दीन है। ये दावत और तबलीग भी दीन का काम है, ये खानकाह भी दीन का काम है, मदरसा भी दीन का काम है, ये सब दीन के काम है। जहन में ही बिठाओ कि ये दीन का काम है। अब ये तीनों कामों में से, या इसके अलावा और भी दीन के सही काम हो, उनमें से जिन जिन कामों में हम हिस्सा लेकर फायदा उठा सकें ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए। अगर कोई तीनों में लगकर बहुत अच्छा, उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। दो में हिस्सा लगे दो में, एक में एक में, और जो जिसमें हिस्सा लेकर फायदा उठा रहा है वो दूसरे दो को ही अपना ही समझे कि ये हमारे मुआविन है, हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो ये कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी फिजा हो जाएगी आपस में प्यार मोहब्बत की। तो ये जितने भाई दीन के काम हो रहे हैं, ये दीन के काम है, खानकाह का काम भी दीन का है, दावत तबलीग का काम भी दीन का है, सब एक दूसरे का ताउन करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, जुड़े। अगर हम आपस के इफ्तिराक और इंतिशार को खत्म नहीं करेंगे तो हम कभी भी तरक्की करके गैरों का मुकाबला करने के पोजीशन में नहीं होंगे। आपस में ही हम दस्तों गिरे बा रहेंगे तो गैरों से तो लड़ने का हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला शानहू हम सबको तौफीक अता फरमावे, हम सबको आफियत वाली जिंदगी अता फरमावे। अल्लाह ताला ये जो हफ्तावारी प्रोग्राम है इसमें खूब खैर बरकत नसीब फरमावे। इसी तरह इस मस्जिद में दावत तबलीग की लाइन से जितनी मेहनतें हो रही हैं, उलमाए किराम के बयानात हैं, दुरूस कुरान है, ये एक अलग शोबा मुस्तकिल, इसे भी दीन का काम समझो। उमूमन लोगों के जहनों में ऐसा होता है कि ये तो उलमा की एक जिम्मेदारी है कि वे जुमा के दिन बयान कर देते हैं और किस्सा खत्म हो गया। ना, ये दीन का काम समझो और अपने लिए जरूरी समझो कि उलमाए किराम की हमें सोहबतें मिले, उनके हम बयानात में बैठे सुने। हम जुमा के दिन एक दिन तो होता है हफ्ते में, पता नहीं यहां दरसे कुरान का सिलसिला भी है या नहीं, माशाल्लाह बहुत मुबारक है, उसमें भी आना चाहिए, दरसे कुरान में भी। तो इससे फिजा अच्छी बनेगी पूरे शहर की और हमारी आने वाली नस्लें जो है वो बहुत बहुत तरक्की करेगी, बहुत तरक्की करेगी। अल्लाह ताला शानो हम सबको अमल की तौफीक दे और सारे हमारे इस जामे मस्जिद जो है वो बहुत खूबसूरत बनी है, ये जितनी खूबसूरत नजर आ रही है अल्लाह ताला शानो यहां अंदर जो आमाल पहले से माशाल्लाह हो रहे हैं उन्हें, जैसे पहले जामे मस्जिद भी खूबसूरत थी मगर ये और खूबसूरत हो गई, तो पहले यहां के अच्छे अच्छे आमाल जो खूबसूरत चल रहे हैं अल्लाह उन आमाल को भी और खूबसूरत बना दे, और जितनी मेहनतें यहां हो रही हैं उन सब मेहनतों को और सारी मस्जिदों में जो भी मेहनतें हो रही हैं, हमारा ये मकतब है, दूसरी जगहों पर जो मकतब है पूरे लुसाका में, पूरे जामिया में, दीन के जितने काम हो रहे हैं जामिया की शक्ल में, लड़कियों के मदरसे की शक्ल में, अल्लाह ताला शान उस सबको खूब तरक्की अता फरमाए और पूरे अफ्रीका के लिए और उसके बाद पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बनाए। ये सारी चीजें जो है बहुत ही दिल में खुशी होती है सुनकर, ये मेहनतों को देखकर, तरक्कियात को देखकर। और गो हम इंग्लैंड में रहते हैं मगर लुसाका से हमारा दिल जुड़ा हुआ है, तो टेलीफोन पर भी दोस्तों से बातचीत होती रहती है। यहां से जो भी वहां आते हैं तो तकरीबन हर शख्स खड़े खड़े भी मिलकर जाता है, तो यहां की हालात से बहुत वाकिफियत रहती है और यहां की कोई रंज पहुंचाने वाली खबर हो उससे रंज भी पहुंचता है, और यहां की जो खुशी की बात होती है उससे खुशी भी होती है। इफ्तिताह मस्जिद की जब आपको खबर पहुंची होगी उसी वक्त हमें भी पहुंच गई कि आज इफ्तिताह है, अभी वो दूसरी मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, तो आप हजरात को जिस वक्त खबर पहुंची होगी उसी वक्त हमें भी वहां पहुंच गई। मुस्तकिल फोन मौलाना अनस ने किया कि आज मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है तो उसके लिए दुआ की जाए, हमें बहुत खुशी हुई। उस मस्जिद के बारे में भी हमें काफी फिक्र थी कि मस्जिद तो खुशी होती है, दीन के कामों से खुशी होनी चाहिए और आप हजरात से मिलकर भी खुशी होती है, यहां आने की एक गर्ज ये भी होती है कि अल्लाह की खातिर जिन जिन दोस्तों से मोहब्बत है तो उनसे मुलाकात हो जाए, उनकी जियारत हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमावे, अल्लाह ताला कबूल फरमावे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم واقية كواقية الوليد اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم 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 اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك لكريم مجيب الدعوات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.